بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على أشرف بريته وخير خلقه أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه المجيد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد سورہ نور کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. موضوع گفتگو امثال القرآن اور سیرت معصومین ہے اور اسی موضوع کے ذیل میں اب تک جو گفتگو ہوئی وہ سورہ ابراہیم کی مسلسل دو آیتوں پر تھی. آج سے جو دوسری مثال ہے جو خود خالق کائنات نے اپنے نور کی دی ہے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. مثل و نور ہی اس کے نور کی مثال ہے. بہت ہی عجیب لفظ ہے مثل و نور ہی اس کے نور کی مثال ہے. سورہ نحل میں خود پروردگار عالم نے آواز دی ہے کہ فلا تضربوا للہ الامثال واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، دیکھو اللہ کی مثالیں نہ دیا کرو، اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے. یہ سورہ یاسین میں کہا ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، وہ ہمارے لیے مثالیں دیتا ہے جبکہ اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ ہم نے اسے پیدا کیسے کیا ہے. یعنی خالق کائنات کو اپنی مثال دینا کسی بھی شکل میں ہر لحاظ سے ناپسند ہے کہ کوئی اس کی مثال دے، لیکن دوسرا مثال نہ دے یہ ناپسند ہے کہ کوئی اور اس حقیقت مطلقہ کی معمولی سے معمولی جو مثال دے معرفت نہیں رکھتا جو مثال دے رہا ہے. اس لیے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی، اس کی ذات و صفات کی یا اس کے نور کی کوئی مثال دے، لیکن جب پروردگار عالم خود ہی اپنے نور کی مثال دے اور مثال بھی خالصتاً حسی ہو، محسوس کی جانے والی ہو، مادی مثال ہو، تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ نور کا مطلب کیا ہے، نور کسے کہتے ہیں. یہ جو روشنیاں ہیں یہ بھی نور ہیں، لیکن اس کی لغوی یا اس کی اصطلاحی تعبیر کیا ہے نور کی جو علماء نے بیان کی ہے. النور ہو الظاہر بذاتہ والمظہر لغیرہ، نور وہ ہوتا ہے جو بذات خود ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے کو ظاہر کرنے کا سبب بنتا ہے. نور اسے کہتے ہیں جو خود تو ظاہر ہے اور دوسرے کو ظاہر کرنے کا سبب بن رہا ہے. اس لیے خالق کائنات نے پورے قرآن میں جن چیزوں کو نور کہا ہے اگر ایک ذرا سی نظر اس پر ڈال لیں کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وہو نور علی وہو علی نور من ربہ، اللہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے وہ نور پر ہے، یعنی اسلام نور ہے. اگر اسلام آ گیا تو گویا ایسا ہے جیسے شرح صدر ہو گئی اور سینہ اس کا کھل گیا اور اس کو نور حاصل ہو گیا خدا کی طرف سے. اور وہ آیت جو آپ بہت تلاوت کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، آیت الکرسی کا آخری حصہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. اس سے مراد ایمان کا نور ہے، ہر قسم کی تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. اب ایک آیت ہے، وَأَشْرَقَّتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، قیامت کے دن رب کے نور سے زمین منور ہو جائے گی. اب یہ کون سا ہے بھائی؟ اللہ کے نور سے منور ہو جائے گی. اللہ کے نور سے تو کائنات منور ہے ویسے بھی. وَأَشْرَقَّتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اب یہ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہاں رب سے کیا مراد ہے، کن معنوں میں ہے، مجازی میں ہے اور حقیقی میں ہے. رب کہیں کہیں مربی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. سورہ یوسف میں جناب یوسف نے قید خانے میں بیٹھ کر جو چھوٹ رہا تھا قیدی اس سے کیا کہا تھا، وَاسْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، ذرا اپنے مربی سے میرا بھی تذکرہ کر دینا، اتنے دن سے قید خانے میں مبتلا ہوں. تو یہاں رب سے مراد عزیز مصر لیا تھا کہ بادشاہ سے جا کے میرا تذکرہ کر دینا. بالکل اسی طریقے سے جو تفسیر اہل بیت ہے وہاں یہ بتایا کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی. یہاں مراد قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اللہ صلی اللہ عجل فرجہ، یہ وہ مراد ہیں. امام زمانہ نور، اسلام نور، ایمان نور. قد جاؤکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے کیا کیا آیا، نور آیا اور کتاب آئی. رسول نور، کل سورہ اعراف کی ایک طویل آیت ہے، اس کو آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا، دو جملوں کو، اس کا آخری حصہ ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کل بھی تلاوت کیا تھا اس حصے کو. جو نور رسول کے ساتھ نازل کیا گیا، جو اس کا بھی اتباع کرتے ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں. اس نور سے مراد علی ابن ابی طالب کا نور. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہ. اسلام نور، ایمان نور، رسول نور، وقت کے امام نور، امیر المومنین کی ذات نور. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے، یہ سورج بھی نور ہے، یہ سورج کس کے لیے نور نہیں ہوگا؟ جو اندھا ہوگا. اب بات سمجھ رہے ہیں، واضح ہو رہی ہے نا؟ بالکل آپ کے ساتھ، آپ میں شامل ہو کے بات کر رہا ہوں. جو نابینا ہو اس کے لیے جس طرح سورج نور نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے جو دل کا نابینا ہو اس کے لیے یہ ہستیاں نور نہیں ہیں. اللہ کے اس بنائے ہوئے سورج کو دیکھنے کے لیے سر کی آنکھوں کی ضرورت ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ نے جن ہستیوں کو نور بنایا ہے انہیں دیکھنے کے لیے قلب کی آنکھوں کی ضرورت ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک بات پر غور کریں کہ پورے قرآن میں نور جمع کی شکل میں استعمال نہیں ہوا، نور واحد استعمال ہوا اور ظلمت جمع استعمال ہوئی. آپ سوچیں کیوں؟ نور کی جمع کیا ہے؟ انوار. آپ کہیں کہ ایک نور ہے بھائی، 14 نور ہیں، سارے انبیاء میں بھی نور ہے، تو 14 نور تو ہیں سامنے، پھر انوار کیوں نہیں کہا قرآن نے؟ نور کہا اور ظلمتیں کہا. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اس کے نور کی مثال ہے. نور کو واحد شکل میں پروردگار عالم نے پیش کیا اور ظلمتوں کو جمع کی شکل میں پیش کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے، نور میں وحدت پائی جاتی ہے، ظلمتوں میں کثرت پائی جاتی ہے. بات واضح نہیں ہوئی ابھی؟ اور میں چاہتا ہوں تھوڑی سی بھی واضح ہو تو کم سے کم آپ باواضح بولن درود تو بھیج دیا کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دیکھیے دو آنکھیں سورج دیکھتی ہیں، اللہ سب کی آنکھوں کو سلامت رکھے، لیکن یہ دو آنکھیں ایک ہی طرح سے دیکھتی ہیں یا دو الگ الگ طریقوں سے دیکھتی ہیں؟ آنکھیں دو ہیں لیکن جس چیز کو دیکھتی ہیں ایک ہی طریقے سے دیکھتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دائیں آنکھ سے دائیں طرف کا نظر آتا ہو اور بائیں آنکھ سے بائیں طرف کا نظر آتا ہو، ایسا تو نہیں ہے. ایک ہی طریقے کا نظر آتا ہے. اچھا اس سے زیادہ اور آگے چل کے ایک اور مثال دے دوں، وہ مثال کیا ہے؟ میں نے کہا نور میں وحدت پائی جاتی ہے، ظلمتوں میں کثرت پائی جاتی ہے. ایک کمرہ لے لیں، اس کمرے میں پانچ مختلف قسم کے چراغ رکھ دیں، ایسے چراغ جن کا سائز بناوٹ مختلف ہو، ان میں تیل ڈال کے جلا دیں، تینوں کو پانچوں کو الگ الگ رکھ دیں، تو جب وہ پانچوں روشن ہوں گے اپنی پوری آب و تاب سے تو کیا آپ ان کی روشنی کو تقسیم کر سکتے ہیں؟ چراغ جس ظرف میں، جو چراغ ہے جس میں تیل ہے، وہ تو الگ الگ آپ کو نظر آ جائیں گے کہ پانچ رکھے ہیں، لیکن جب ان کی روشنی پیدا ہوگی اس روشنی کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. چراغ وہ جو وجود ہے، اس کا مادی وجود، وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے الگ الگ رکھا ہوا، لیکن اس سے جو روشنی نکل رہی ہے وہ ناقابل تقسیم ہے. سمجھ گئے کہ جب روشنی نکل کے پھیلے گی تو وحدت کی شکل اختیار کرے گی، جب مجسم شکل میں آئے گی تو پھر ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن جب نور ظاہر ہوگا تو واحد شکل اختیار کرے گا. یہاں تک اگر بات واضح ذرا سی بھی نہیں ہوئی ہو ان بچوں کے لیے، تو بس ایک وہ مثال جو آپ کے دلوں پہ لکھی ہوئی ہے اس کو دے کر میں ذرا سا آگے بڑھ جاؤں. وہ کیا ہے کہ جب پانچ کے پانچ تن ایک چادر کے نیچے آ گئے تھے تو فرشتہ جو چادر کے باہر کھڑا تھا وہ بھی نوری مخلوق تھا نا، یہ پانچوں تن بھی نور تھے، لیکن جب چادر کے نیچے آئے تو ان کا مادی وجود گم ہو گیا. اب جو نور ظاہر ہوا، اس نور کی روشنی جو ایک دوسرے سے ملی، تو ایسی وحدت کی شکل اختیار کی کہ جبریل بھی نہ پہچان سکا کہ چادر کے نیچے کون ہے. اس میں کوئی چھمبے کی بات نہیں ہے، در حقیقت یہی ہے. وہ جبریل کے جو ہر وقت وہی لے کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہر ایک کو پہچانتے ہیں، وہ یہ پوچھیں کھڑے ہو کر کہ اس میں ہے کون. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہاں نور، وہ جو وجود رکھتے ہیں جسمانی، اس شکل میں اس چادر کے نیچے موجود نہیں ہے، بلکہ وہ نور مادی وجود سے ہٹ کر ایک ایسے نور کی شکل اختیار کر گیا ہے جس میں وحدت ہے، جو ایک نور ہے. اور بس بار بار آپ کے سامنے علماء و ذاکرین مسلسل پڑھتے رہے ہیں، اور میں یہاں ہی سے ایک مثال دے کر آپ سے اس ترجمے کی طرف بڑھ جاؤں گا جو اس آیت کا ترجمہ ہے، اور یہاں سے اس ممبر سے بھی بیان کیا ہے کئی دفعہ اس مثال کو، کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی رشتے بنائے ہیں وہ مردوں کے ذریعے سے بنائے ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے جو عہدے دیے ہیں وہ مردوں کو دیے ہیں. رسول بنایا مرد کو، نبی بنایا مرد کو، امام بنایا مرد کو. کسی خاتون کو اللہ نے نبی رسول امام بنا کر نہیں بھیجا، جو ذمہ داری دی وہ مردوں کو دی. اور اسی لیے علامہ اقبال نے بھی جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان میں، جو کچھ کہا ہے وہ مردوں کے ذریعے سے بی بی کا تعارف کروایا ہے. نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. کیا مطلب؟ پیغمبر کی بیٹی ہیں جو اولین و آخرین کے امام ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کی نور چشم ہیں اس چادر کے اندر، یا جو پنجتن کا تعارف ہے اس کے لیے. زوجہ کی حیثیت سے جب تعارف کرایا تو امیر المومنین کے ذریعے سے، اور ماں جب کہا تو امام حسن و حسین کی. ہزار ہا دفعہ سنتے ہیں. کیوں آخر؟ اس لیے کہ مردوں کے ذریعے سے تعارف کروایا, کیونکہ عہدے مردوں کے سامنے تھے, وہی منصب سامنے تھے. لیکن جب پروردگار عالم نے تعارف کرایا تو مردوں کا جو عہدہ تھا خالق کائنات نے اس عہدے کا تعارف, اس عہدے کا سہارا نہیں لیا بی بی کا تعارف کرانے کے لیے, بلکہ کہا کہ اس میں ہم فاطمت ہو و ابوہا و بالوہا و بنوہا, اس میں فاطمہ ہیں, ان کے بابا ہیں, ان کے شوہر ہیں اور ان کے بچے ہیں. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ. بہت سی باتیں ہیں جو علماء و ذاکرین نے مسلسل کہی ہیں, لیکن ایک اس میں پہلو یہ بھی ہے کہ جس بنیاد پر ان تمام مردوں کو عہدے دیے گئے ہیں وہ بنیاد ہے عصمت. معصوم ہونے کی وجہ سے رسول بھی بنے ہیں, نبی بھی بنے ہیں, امام بھی بنے ہیں, اور سیدہ کونین کی جو ذات ہے وہ عصمت کی کان ہے کہ جہاں سے عصمت نکل کے آ رہی ہے, اس کی بنیاد پر ان کو یہ عہدے دیے گئے ہیں. اس لیے بی بی کو مرکز تعارف بنایا, کسی مرد کو مرکز تعارف نہیں بنایا. اور ایک عالم دین نے اس میں بہت خوبصورت ایک مثال یہ بھی پیش کی کہ اگر بی بی کے سوا جتنے موجود تھے چادر کے نیچے اگر کسی ایک کو بھی مرکز تعارف بنایا جاتا تو درمیان میں ایک واسطہ آ جاتا. اگر یہ کہا جاتا اس میں رسول ہیں, ان کی بیٹی ہے, ان کا داماد ہے اور ان کے نواسے ہیں, تو رسول کی بیٹی, بیٹی کا شوہر اور بیٹی کے بچے, واسطہ بیچ میں آ گیا. اگر یہ کہا جاتا اس میں علی مرتضیٰ ہیں, ان کے بھائی ہیں, اور پھر اس طریقے سے اس کے اندر ان کی جو بیوی ہیں ان کے والد ہیں, اس طریقے سے تعارف ہوتا. اگر بچوں کے مرکز تعارف بنایا جاتا تب بھی یہ بات ہوتی کہ ان کے ماں باپ ہیں اور ان کے نانا ہیں, ان کی والدہ کے والد ہیں. بیچ میں جس کسی کو مرکز تعارف بنایا جاتا واسطہ آ جاتا. خالق کائنات نے بی بی کو ایسا مرکز تعارف بنایا جس سے تمام رشتے براہ راست چل رہے تھے. اس میں بی بی ہیں, ان کے بابا ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بچے ہیں. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ. تو یہی جو آیا ہے نور ہے, اس میں جو پہلی کیفیت ہے, مختلف تفاسیر ہیں اس پر. علماء نے مشکات الانوار امام غزالی کے رسالے کا نام ہے, رسالے امام غزالی میں بہت علماء اور رفا نے الگ الگ کتابیں کتابچے تحریر کی ہیں, اپنے اپنے انداز سے اس پر گفتگو کی ہے, تفسیر بھی کی ہے, تاویل بھی کی ہے. مشکات, اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. مثل و نور ہی, اس کے نور کی مثال ہے. اب پھر دیکھیے, یہ بزرگ ہمارے استاد بھی تھے مولانا قاسم صاحب, جن سے ہم ویسے پوچھتے تھے, چھوٹے بچے تھے خیرپور میں, سلطان المدارس کے پرنسپل, اور اس سے پہلے ہندوستان میں منصبیہ کے بھی پرنسپل رہے تھے. ان کی کتاب ہے احسن العقائد, اس میں انہوں نے لکھا ہے, اور اس کے علاوہ دیگر علماء نے, کہ قرآن ایک طرف تو یہ کہتا ہے لیس کمثلہ شے, اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے, اور یہاں آیا نور میں بیان فرما رہا ہے مثل و نور ہی, اس کے نور کی مثال ہے. اب وہاں انہوں نے لکھا ہے, کتاب کا حوالہ بھی میں نے دے دیا. علماء کے بحث کرنے کی یہ ساری گفتگو ہے, جو انہی کے الفاظ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک لفظ ہے مثل, ایک ہے مثل. جو آپ کے سامنے دو حدیثیں پڑھی ہیں, دوبارہ ان کو جلدی جلدی پڑھ دوں. مثل و اہل و بیتی کا مثل سفینت نوح, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کسی ہے. مثل و اہل و بیتی کا مطلب میم پر زبر, جو کشتی کی صفت ہے وہ اہل بیت کی صفت ہے. مثل و علی مثل الکعبہ, علی کی مثال کعبے کی ہے. جنس میں کچھ اور ہے, وہ پتھر کا بنا ہوا گھر ہے, لیکن صفت کیا ہے؟ وہ ہدایت کا گھر ہے, یہ ہدایت کے امام ہیں. جو اس کی صفت ہے وہ ان کی صفت ہے, جو سفینہ نوح کی صفت ہے وہ ان کی صفت ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا کے مقابلے پہ صفات ہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جو صفت عطا کر دی ہے, اب اس کی صفات کس قسم کی ہیں, یہ بہت سمجھنا ضروری ہے نوجوان دوستوں کے لیے, اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے. ایک ہے اس میں ذات, ایک ہے اس میں صفت, اور ایک ہے اس میں فعل. اللہ اس کا ذاتی نام ہے، ہو کہہ کر بھی اس کی ذات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، قل ہو اللہ احد کہہ دو، وہ ایک ہے، وہ احد ہے. اسماء صفاتیہ کون سے ہیں؟ جنہیں ہم صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، وہ حی ہے، وہ قادر ہے، صفت عین ذات ہے، ذات عین صفت ہے، جو ذات ہے وہی صفت ہے، جو صفت ہے وہی ذات ہے. اور ایک ہے اسماء افعالی. اسماء افعالی کسے کہتے ہیں؟ اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فعل، اس کے ایکشنز، اس کے کام، اور یہی سبب ہے کہ آیت اللہ منتظری نے اپنی جو شرح ہے نہج البلاغہ کی، اس میں ایک جملہ لکھا ہے کہ قرآن میں بھی اور نہج البلاغہ میں بھی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ محمد و علی محمد و اجل فرجہ، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے لیے جن صفات کو بیان فرمایا ہے، استعمال کیا ہے، وہ زیادہ تر صفات فعلیہ ہیں، اس کے ایکشنز ہیں، اس کے کام ہیں. اور وہ کون سی ہیں؟ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی. وہ رازق ہے، اس صفت کی نسبت غیر کی طرف ہے، وہ رازق ہے، کوئی مرزوق ہے نا جس کو وہ رزق دیتا ہے. وہ خالق ہے، کوئی مخلوق ہے نا جس کو اس نے خلق کیا ہے، جس کی نسبت غیر کی طرف ہو. اب وہ عالم ہے، ہمیں کیا پتا کیسا عالم ہے وہ. ایک ایم اے کا بھی اور ایک اسکول کا بھی طالب علم اور ایک مدرسے کا عالم بھی عالم ہے، انبیاء بھی عالم ہیں. آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ ورنہ بیچ میں واقعہ شروع کر دوں. درود بھیج دیجئے محمد والے محمد کے ذوات مقدسہ پر. نبی عالم ہے یا نہیں ہے؟ عالم ہے. اولی الازم پیغمبر عالم ہے یا نہیں ہے؟ بس ایک اشارہ کر کے آگے جاؤں گا. جناب موسیٰ اولی الازم پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں؟ ان سے بڑا روئے زمین پر ان کے سامنے کوئی بڑا عالم نہیں ہونا چاہیے نا. اولی الازم پیغمبر ہیں. ایک مرتبہ خطاب کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں سے، اس میں ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے پوچھا، موسیٰ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جناب موسیٰ نے بے اختیار کہا میں ہوں. بس جیسے ہی یہ کہا میں ہوں، ویسے ہی جبریل نازل ہوئے اور کہا موسیٰ اللہ کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ موسیٰ تم اس وقت سب سے بڑے عالم کہاں سے ہو گئے؟ بس سمجھ گئے کہ یہ کوتاہی ہوئی. کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جاؤ فلاں مقام پر، ایک شخص ملے گا جسے اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا ہے، اس کے شاگرد بن جاؤ. اور کیا ہوا؟ سورہ کہف پڑھ لیجئے، میں تو بس یہ جملہ معترضہ کے طور پہ سن لیجئے، جبکہ وقت کی مجھے آج بھی پابندی کا خیال رکھنے کی تاکید کر دی گئی ہے، اس لیے اپنے وقت میں آپ کی زحمتیں تمام کر دوں گا، موسم بھی ایسا ہے. جناب موسیٰ پہنچے، کہاں پہنچے؟ ان کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے. وہ کون ہے؟ جناب خضر، جو روایت سے اور حدیث سے پتہ چلا. جب وہ انہیں ملے تو کیا کہا تھا جناب موسیٰ نے؟ حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. اے موسیٰ، اے جناب خضر، نام تو نہیں ہے، حل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کروں، آپ کے نقش قدم پہ چلوں اس علم کے سیکھنے کے لیے جو آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے؟ اور استاد بھی ایسا کمال کا استاد، اور موسیٰ جیسا شاگرد کمال کا شاگرد. وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کے نقش قدم پہ چلوں اس علم کو سیکھنے کے لیے جو آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے. کہا تم اس علم کو نہیں سیکھ سکتے. کہا کیوں؟ کہا انک لن تستطیع معی صبرا، اس لیے کہ تم میں صبر کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تم صبر نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں علم کا کمال پایا جائے گا، وہیں صبر کا کمال بھی پایا جائے گا. جو سب سے بڑا صابر ہوگا، وہ سب سے بڑا عالم ہوگا. اور بہت ظاہر ہے کہ اب یہ تو بیچ میں بات آ گئی، اور میں یہاں اس کو موقوف کرتا ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ایک اولی الازم پیغمبر بھی اللہ کی طرف سے حکم کے تحت اس کے پیچھے جاتا ہے جسے اللہ کی طرف سے علم ملا ہوتا ہے. یعنی جب اور کیا خوبصورت روایت ہے جو شیخ صدوق نے کتاب التوحید میں نقل کی ہے کہ جب موسیٰ نے دیکھا کہ مجھ سے بڑا یہ عالم موجود ہے تو کہا میں آپ کا شاگرد بن جاؤں، اجازت دیتے ہیں؟ اور مسجد کوفہ کے ممبر پر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ محمد اجل فرج خود با ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں لوگوں نے دیکھا کہ صفوں کو چیرتا ہوا ایک بوڑھا آدمی پیچھے سے آگے کی طرف آ گیا اور اس نے کچھ سوالات کیے، اور سوال کرنے سے پہلے سلام کیا امیر المومنین کہہ کر، اور جب سوالوں کے جواب مل گئے تو پھر امیر المومنین کہہ کر سلام کیا، اور پھر واپس انہی صفوں کو چیرتا ہوا نکلا، اور مسجد سے جیسے ہی باہر نکلا اچانک غائب ہو گیا۔ لوگوں نے آ کر امیر المومنین سے پوچھا، مولا یہ بوڑھا کون تھا؟ اس سے پہلے ہم نے اسے کوفے میں نہیں دیکھا، اور جیسے ہی یہ مسجد سے باہر گیا ویسے اچانک غائب ہو گیا۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ میرا بھائی خضر علیہ السلام تھا۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ میرا بھائی خضر تھا۔ کیا مطلب ہے؟ جب موسیٰ جیسے اولی الازم پیغمبر نے دیکھا کہ مجھ سے بڑا عالم موجود ہے، شاگرد بن گئے، اور جب خضر نے دیکھا کہ میرا مولا امیر المومنین ممبر پر ہے، شاگرد بن کے ان کے سامنے آ گئے۔ درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر۔ تو بس یہ ایک خالق، اس کا مطلب مخلوق ہے جس کو خلق کیا ہے، رازق، کچھ رزق پانے والے ہیں، رب، کچھ پرورش پانے والے ہیں، یہ وہ صفتیں ہیں جو صفات فعلیہ ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا خدا نے کیسے اونٹ کو پیدا کیا، کیسے آسمان کو قائم رکھا، کیسے زمین کو پھیلا دیا؟ یہ ساری وہ صفتیں ہیں جو پروردگار عالم نے اپنی معرفت کے لیے بیان فرمائی صورتوں میں۔ اب اگر اجازت دے دے، دل چاہتا ہے وہ بات بیچ میں رہ جائے گی، جو مثالیں حکما نے دی ہیں پروردگار عالم کی، ان صفات کو سمجھنے کے لیے بہت مختصر طریقے سے آپ کے سامنے بیان کر کے میں آگے بڑھ جاؤں، اگر آپ اجازت دے دیں۔ بس ایک مرتبہ درود بھیج دیجئے محمد والے محمد کی ذوات مقدسہ پر۔ اب وہ جو ایک بہت پرانی مثال ہے کہ بھئی یہ ممبر ہے، اسے کسی نے بنایا ہے نا، خالق میں اور رب میں کیا فرق ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا خالق کہہ کے تعارف نہیں کرایا، عالمین کا رب کہہ کے تعارف کرایا۔ خالق اس ممبر کا ایک بنانے والا ہے، کارپینٹر، جس نے بھی بنایا ہوگا، ہمیں معلوم نہیں زندہ ہے یا اس دنیا سے گزر گیا، اگر گزر گیا اللہ اسے غریق رحمت کرے، اگر موجود ہے تو اللہ اس کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ لیکن اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں کہاں ہے جس نے یہ ممبر بنایا، جو اس کا موجود ہے بنا دیا۔ خالق کا ضروری نہیں مخلوق کو خلق کرنے کے بعد ان سے رابطہ رہے، جس کو ایجاد کیا ہے اس سے رابطہ رہے، لیکن جو رب ہوگا اس کا رابطہ مسلسل رہے گا جب تک کہ ذرہ آفتاب نہ بن جائے۔ اس لیے اس نے اپنا تعارف سورہ فاتحہ میں عالمین کا رب کہہ کر کروایا۔ تو سب سے پہلی منزل پر جو موجودات ہیں، ان موجودات کے ذریعے سے سمجھو کہ ان کا کوئی خالق ہے جس نے انہیں خلق کیا۔ اس کے بعد تین منزلیں ہیں یہ معرفت کی، اس راستے پر چلنے کی تین مثالیں پیش کی ہیں علماء نے، اور یہ حقیر اس مقام سے بھی اور دیگر جگہوں سے بہت دیتا رہا ہے، مولانا روم نے بھی دی ہیں، جس کو علماء نے اپنے اپنے انداز میں اس کی شرح کی ہے، اور جو ان کے الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ ایک آپ کسی مقام پر گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کوئی جسم زمین پر پڑا ہے، کوئی آدمی پڑا ہے، آپ دور سے ٹھٹک جاتے ہیں، نہ معلوم زندہ ہے یا مردہ ہے۔ دور سے کچھ دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں حرکت پیدا ہوئی، جب اس میں حرکت پیدا ہوئی تو آپ سمجھ گئے نہیں زندہ ہے۔ تو زندگی کی علامت کیا چیز ہے؟ حرکت۔ پہلے ایک موجود تھا، ایک وجود پڑا ہوا تھا سڑک پہ، آپ نے کہا ایک پڑا ہے کوئی، لیکن جیسے ہی وہ ہلا آپ نے کہا زندہ ہے، حرکت کر رہا ہے۔ ابھی آپ اس کے قریب نہیں گئے، آپ نے کہا نامعلوم پاگل ہے، دیوانہ ہے، نہ جانے کون ہے، دور کھڑے دیکھتے رہے. اب جب وہ دیکھا آپ نے کہ وہ انسان کھڑا ہوا اور اس نے اپنے کپڑوں کو جھاڑنا شروع کیا اور اپنے آپ کو ذرا ٹھیک کیا، تو آپ نے دیکھا کہ یہ شاید کوئی دورہ پڑ گیا ہو، کوئی بے ہوش ہو گیا ہو، کوئی غش آ گیا ہو، کوئی یہ صحیح سلامت آدمی ہے. یہ آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ حرکت تو اس نے کر لی تھی. اب یہ دوسرا اس نے کون سا کام کیا جس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ سید سالم ہے، سید دماغ ہے؟ اس نے منظم حرکت کی. اس کی حرکت جو تھی وہ عقل والی تھی، اس لیے آپ نے اندازہ لگایا کہ عقل والا ہے، پاگل نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اس نے اٹھتے کے ساتھ ہی پتھر مارنے شروع کر دیے ہوں. آپ سمجھ گئے کہ یہ عقل رکھتا ہے، کوئی دیوانہ نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ تین تہیں ہیں، ایک اس کائنات کو دیکھو، خدا کو پہچانو، ایک اس کی حرکت کو دیکھو، خدا کو پہچانو، اور ایک اس کی منظم حرکت کو دیکھو، خدا کو پہچانو. منظم حرکت، سورج نکلتا ہے وقت پر، چاند طلوع ہوتا ہے وقت پر، موسموں کا آنا جانا، یہ طلوع و غروب، یہ رات دن کا آنا جانا. بار بار قرآن دعوت دیتا ہے کہ اس آنے جانے پہ غور کرو اور اپنے خالق کی معرفت حاصل کرتے چلے جاؤ. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کے ذوات مقدسہ. تو یہاں پر یہ جو فعلی صفات ہیں ان کے ذریعے خالق کی معرفت حاصل کی جاتی ہے اور وہ آسان ہے. قرآن کریم میں کون سا سورہ ہے کہ جو پروردگار عالم کے نسب پہ بات کرتا ہے؟ ایک ہی سورہ ہے، سورہ قل هو الله احد، جو اس کی ذات پر بات کرتا ہے، ذات پر. اس کی ذات کی حقیقت کو سمجھا نہیں جا سکتا، اس لیے سورہ بھی کتنا مختصر ہے، قل هو الله احد، کتنا مختصر سورہ ہے. اور شہید مطہری نے جو درس قرآن کی کتابیں ہیں ان کی بہت کم ہیں، اس میں بڑا اچھا استدلال پیش کیا جو بہت دفعہ بیان کیا. انہوں نے کہا کتنا مختصر سورہ ہے، لیکن پروردگار عالم کی جو تعریف کے دو طریقے ہمیں معلوم ہیں وہ دونوں طریقے اس مختصر سورہ میں موجود ہیں. کہا ایک تو خدا کی تعریف ہوتی ہے جسے ہم نے کہا صفات ثبوتیہ، اللہ عالم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ حی ہے. یعنی پروردگار عالم کی جب توصیف ہوتی ہے تو مثبت طریقے سے ہوتی ہے. میری طرف متوجہ رہیں، یہ والنٹیئرز کو اپنا کام کرنے دیں. ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد والے محمد کے ذوات مقدسہ. ایک اللہ کی تعریف ہوتی ہے مثبت طریقے سے، وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ حی ہے، وہ ہے کہہ کر، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے. اور ایک اللہ کی تعریف کیسے ہوتی ہے؟ وہ جسم نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے، وہ آتا جاتا نہیں ہے، صفات سلویہ جسے کہتے ہیں، وہ مخلوق جیسا نہیں ہے. وہاں پر تعریف کا انداز کیا ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. ایک میں ہے ہے ہے، ایک میں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. ایک صفات ثبوتیہ، ایک صفات سلویہ. سورہ قل هو الله احد کا کمال یہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، وہ احد ہے. اللہ الصمد، وہ صمد ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور نہ وہ کسی جیسا ہے. یعنی پہلی دو آیتوں میں اس نے اپنا تعارف مثبت طریقے سے کرایا، جسے ہم صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، اور آخری آیتوں میں اپنا تعارف منفی طریقے سے کرایا، جسے ہم صفات سلویہ کہتے ہیں. درود بھیج دیجئے محمد والے محمد کے ذوات مقدسہ پر. اور بس ظاہر صاحبان ایمان کا بھی احساس ہے کہ وہ اس اندر سے تو اس سہن کو ہمارے والنٹیئرز نے اور خادموں نے صاف کر دیا ہے، لیکن باہر تو ظاہر صفائی نہیں ہو سکتی تھی. لیکن پھر بھی عزادار تشریف فرما ہے، اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور سب کی جو جو حاجتیں لے کر آئے ہیں پروردگار یہاں اٹھنے سے پہلے، جانے سے پہلے، سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما دے. جان و مال، عزت و آبرو کی پروردگار سب کی حفاظت فرما دے. تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے ایک باواز بلند درود بھیج دیجئے، اللهم صل علی محمد. بس ایک حدیث سن لیجئے اور میں اس جو آیا نور تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکا. وہ حدیث کیا ہے؟ علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ قل ھو اللہ احد کی مثال ہے. حدیث پیغمبر ہے یہ. علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسی قرآن میں سورہ قل ھو اللہ احد کی مثال ہے. اور پھر حضور نے خود ہی آگے بڑھ کے اس کی تشریح فرما دی, کہا کہ جو قرآن کو ایک مرتبہ پڑھے گویا ایسا ہے اس نے ایک تہائی قرآن کی تلاوت کی, جو قرآن کو دو مرتبہ پڑھے ایسا ہے جیسے اس نے دو تہائی قرآن کی تلاوت کر لی, اور جو قرآن سورہ قل ھو اللہ احد کو تین مرتبہ پڑھے ایسا ہے جیسے پورے قرآن کی تلاوت کر لی. علی جو تم پر دل سے ایمان لائے گویا ایسا ہے جیسے ایمان کا ایک تہائی اس نے حاصل کر لیا. علی جو تم پر دل سے بھی ایمان لائے اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرے وہ ایسا ہے جیسے ایمان کے دو درجوں پر فائز ہو گیا, دو تہائی ایمان حاصل کر لیا. اور اے علی جو زبان سے اقرار کرے, دل میں تمہاری محبت رکھے اور اعضاء و جوارح سے تمہاری مدد کرے وہ ایسا ہے جیسے کامل الایمان ہو گیا. درود بھیج دیجئے محمد والے محمد کے زوات مقدسہ پر. اور بس اسی لیے بس ایک بات کہہ کر میں ربط مصائب دوں گا. امیر المومنین جنگ میں ہے, چھٹا یا ساتواں خطبہ ہے, ابتدائی خطبوں میں دس کے اندر اندر ہے, یہ بہت مختصر تین لائنوں کا خطبہ ہے امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں. آپ جنگ کی حالت میں ہیں کہ آپ کی فوج کا ایک سپاہی آپ کے قریب آ کے کہتا ہے مولا میرا ایک بھائی آپ کے ہم رکاب ہو کر آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے حاضر نہیں ہو سکا, وہ اپنے کسی کام سے بسرے میں مصروف ہو گیا, مگر اس کا دل تڑپ رہا ہے کہ میں کیوں نہیں آیا, اور میں اس کے جذبات اور اس دلی کیفیت کو آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. مولا نے ایک جملہ کہا, اس کا پہلا جو خطبے کا پہلا حصہ, احاوا اخی کا معنی, کیا تیرے دل کا تیرے بھائی کا دل ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ کیا تیرا بھائی ہمارے ساتھ ہے دلی طور پر؟ کہا مولا یہی تو میں آپ سے بتانے کے لیے آیا ہوں کہ بھائی تڑپ رہا ہے کہ میں گیا کیوں نہیں اپنے مولا کی خدمت میں, کسی کام میں ایسے مصروف ہوا. تو مولا نے فرمایا پریشان مت ہو, تو یہ سمجھ کہ تیرا بھائی ہمارے اس لشکر میں موجود ہے. تو یہ سمجھ تیرا بھائی ہمارے لشکر میں موجود ہے. اور خدا کی قسم مولا نے اپنے کلام کو یہاں موقوف نہیں کیا, آگے بڑھے اور فرمایا ہمارے اس لشکر میں تو وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ابھی باپوں کے سلبوں میں ہیں, ماؤں کی رحموں میں ہیں, وہ لوگ بھی موجود ہیں. حق انہیں ظاہر کرے گا, زمانہ انہیں ظاہر کرے گا, اور حق ان سے مدد حاصل کرے گا. کیا مطلب؟ یعنی ایک نیت ہے, اس نیت کی بنیاد پر, اس دل کی بنیاد پر جو دل میں محبت ہے, آپ چاہیں تو علی کے لشکر میں شامل ہو جائیں اور چاہیں تو علی کے دشمن کے لشکر میں چلے جائیں. یہ ایک دل کی نیت ہے. قیامت تک لوگ پیدا ہوتے رہیں گے کہ جو علی کے لشکر میں شامل ہوتے رہیں گے. اور یہی سبب ہے لوگ کہتے ہیں اور بہت تجزیے کیے جاتے ہیں اس زمانے میں خاص طور پر کہ بنو ہاشم میں سے فلاں فلاں سید الشہداء کے ساتھ نہیں گئے, کیوں نہیں گئے؟ کل میں نے آپ کے سامنے جناب زہیر ابن قین کا بتا دیا, وہ اس طرف کے آدمی بھی نہیں تھے, وہ ادھر آ گئے. اور صحیفہ کربلا کی روایت ہے کہ عبید اللہ ابن حر جوفی نام ہے, 29 ذی مولا کربلا کے راستے میں ہے. مولا نے دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت خیمہ لگا ہوا ہے راستے میں اور ایک بہت خوبصورت گھوڑا بندھا ہوا ہے. مولا نے پوچھا کہ یہ کون ہے اس خیمے میں؟ تو کسی نے بتایا عبداللہ ابن حر جوفی کا خیمہ ہے. مولا اس مقام پر قیام فرما ہوئے کچھ وقت کے لیے. مولا نے قاصد بھیجا اور کہا اس سے کہو کہ امام تم سے ملنا چاہتے ہیں. اور یہ جملہ ہے روایت کا کہ امام نے فرمایا, امام عالی مقام سید الشہداء نے فرمایا, زہیر تک جب قاصد آیا تھا امام کا تو زہیر نے فوراً اپنے کھانے کو موقوف کر کے قاصد کے ساتھ امام کی خدمت میں باریابی کر دی تھی، لیکن یہاں جب امام کا قاصد گیا، یہ لوگوں کی یہ کیریکٹرز کو دیکھیں، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کبھی غور کریں ان چیزوں پر کہ ایک ماں باپ کی 10 اولادیں ہیں، 10 کے مختلف اذہان ہیں، مختلف طبیعتیں ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ جناب ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، چلو امیر المومنین کا تو کسی سے موازنہ نہیں ہو سکتا، لیکن سب الگ الگ طبیعت کے ہیں، ائمہ معصومین کی جو اولادیں ہیں ان اولادوں میں ائمہ کے سوا باقی اولادوں کی طبیعتوں میں کیوں فرق ہے، یہ لوگوں کی طبیعتوں میں فرق ہوتا کیوں ہے، اس پہ غور کریں۔ تو آپ ڈائریکٹ انگلی اٹھا کر کہیں کہ بھائی فلاں آدمی نہیں گیا تھا امام کے ساتھ، یہ میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا ہوں جو نہیں گئے تھے ان کی طرف سے، جو نہیں گئے تھے ان کا حساب تو خدا کے ذمے ہے جو نہیں گئے، کہ جابر ابن عبداللہ انصاری روک رہے ہیں مکے کے اندر حج کے دوران میں سید الشہداء کو، جن کا نام ہم لیتے ہیں، 20 سفر میں سب سے پہلے ظاہر ہے امام حسین کے، عبداللہ ابن عباس روک رہے ہیں امام حسین کو، سب روک رہے ہیں، پھر ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں اور رخصت کر رہے ہیں۔ بس ایک جملہ ہے بڑا سخت، خدا کرے کہ آپ کو برا نہ لگے اور مجھے معاف کر دیجیے گا، کہ جیسے ہاتھ چوم کر اور دست بوسی کر کے اور قدم بوسی کر کے امام کو رخصت کر دیا تھا، خود گئے نہیں تھے امام کے ساتھ، جو نہیں گئے تھے، ہم بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ علم کو اور زلجنا کو چوم کر رخصت کر دیں اور خود امام کے رستے پہ نہ چلیں۔ ان تبرکات کو چومنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مولا یہ یاد، یہ حرارت، یہ آگ ہمارے دل میں روشن رہے، ہم آپ کے نقش قدم، آپ کے اسوے پہ چلنے کے لیے ہمیشہ آمادہ و تیار رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر بھی اپنے نمازی، ادھر بھی اپنا امام، یزید سے بھی مراسم، حسین پر بھی سلام، ایسا نہ ہو۔ تو جب آپ نے، اور یہ میں آپ کے سامنے جو یہ کچھ نام آئے ہیں میں ان کی تاریخ بیان کر دوں گا اگر وقت ملے گا تو، آپ نے قاصد بھیجا عبید اللہ ابن حر کے پاس اور قاصد نے جا کے کہا کہ تجھے امام نے یاد کیا ہے، اور امام نے یہ فرمایا ہے کہ تو چاہے تو امام کی خدمت میں تو آ جا، یا چاہے تو امام تیرے پاس آ جائیں، تیرے لیے ہدیہ و کرامت لایا ہوں، امام نے تجھے اپنی مدد کے لیے طلب فرمایا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں کوفے سے نکلا ہی اس لیے ہوں کہ کہیں مجھے امام کا ساتھ نہ دینا پڑ جائے، میں یہاں آگے جنگل میں بیٹھ گیا ہوں اور میں نہیں جانا چاہتا۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ امام خود تشریف لے آئے سید الشہداء، اور آ کے آپ نے فرمایا کہ دیکھو میری مدد کرو، نصرت کرو، اور کوفے کے لوگوں نے اتنے خط لکھے ہیں، وہ آپ کا خطاب ہے جو مختلف کتابوں کے جو حوالے دیے ان میں موجود ہے، مجھے بلایا ہے، اور میری نصرت کے ساتھ پروردگار عالم کی جو بھی کرامتیں ہیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی، تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ کہ فرزند رسول، خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ساتھ دینے میں سعادت ہی سعادت ہے، کرامت ہی کرامت ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی سرفرازی اس کے لیے ہے جو آپ کا ساتھ دے گا، لیکن فرزند رسول میں بھی مرنا نہیں چاہتا۔ مجھے معلوم ہے کہ جب میں کوفے سے نکلا تھا تو کتنا لشکر آپ کے لیے تیار ہو چکا تھا اور آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور میں آپ کے ساتھ جا کر مرنا نہیں چاہتا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے لیے جو جملے ہیں روایت میں لکھے ہیں کہ جب قاصد اس کے پاس آیا تھا اور امام کا پیغام پہنچایا تھا، اس وقت یہ خود کہتا ہے جو مقتل کی کتابوں میں ہے کہ جب امام میرے خیمے کی طرف آ رہے تھے تو اس نے خدا کی قسم کھا کے کہا، جو مقتل کی کتابوں میں ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ میں بہت چھوٹا تھا، یہ حقیر میں اپنی بات کر رہا ہوں، بہت چھوٹا تھا، اور علماء و ذاکرین کی مجلس میں کسی عالم کے منہ سے میں نے ایک جملہ سنا، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا بہت زمانے تک، ان عالم نے یہ پڑھا کہ جب ہم مقتل کی کتابیں پڑھتے ہیں تو کتابوں پر کپڑا ڈال کے پڑھتے ہیں۔ اب بچپنے میں میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ جب کتاب پہ کپڑا ڈال دیتے ہوں گے تو پڑھتے کیسے ہوں گے؟ بعد میں احساس ہوا کہ جب آدمی مقتل کی روایتیں پڑھتا ہے تو اتنے آنسو بہاتا ہے، اتنا گریہ کرتا ہے کہ اس کے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، ان آنسوؤں سے کتاب کے اوراق تر ہو جاتے ہیں، انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ عبید اللہ جس نے جانے سے انکار کیا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم جب امام میرے خیمے کی طرف آ رہے تھے تو میں نے ان سے زیادہ حسین آدمی آج تک کسی کو دیکھا نہیں تھا. انہیں ان کے چند ساتھی گھیرے ہوئے تھے اور اتنے حسین لگ رہے تھے کہ اتنا حسین وجود میں نے اس سے پہلے کسی کا دیکھا نہیں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے چہرے پہ میری نگاہ پڑی اور مجھ پر ایسی رقت طاری ہوئی, میں ایسا گریا کرنے لگا, اس طریقے سے رونے لگا کہ مجھ پر ایسا گریا, ایسی رقت کبھی طاری نہیں ہوئی تھی. اتنا میں نے گریا کیا, اتنا میں رویا مولا کو فقط دیکھ کر کہ آپ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے. لیکن مولا کے ساتھ گیا نہیں, کہا مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے, مولا میں نہیں جا سکتا. تو امام نے فرمایا کہ دیکھو. اچھا, پھر اس نے کہا, یہ اس صحیفہ کربلا کی روایت ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ مولا میرا گھوڑا بہت قیمتی ہے, میں اسے آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں, اسے قبول فرما لے. کہا مجھے تیرے گھوڑوں کی اور ان کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تیری ضرورت ہے اگر تو چلتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اتنی دور چلے جانا, اتنی دور چلے جانا کہ میری صدائے استغاثہ تمہارے کانوں میں نہ آئے, کہ اگر صدائے استغاثہ تمہارے کانوں میں آ گئی تو خدا منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا جو میرے نصرت سے ہاتھ اٹھائے گا. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کربلا میں پہنچے اور عمر سعد کو 4000 سوار ان کا لشکر دے کر ابن زیاد نے بھیجا تھا. جناب زینب اپنے خیمے میں بے چین ہیں, آپ کو معلوم ہے جناب زینب اپنے خیمے میں بے چین ہیں, گھوڑوں کی آمد, گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں, لشکریوں کے قہقہے. مولا نے جہاں خیام کو نصب کیا تھا اس کے پیچھے ایک گڑھا کھدوا کر آگ جلوا دی تھی کہ پیچھے سے کوئی خیام پر حملہ آور نہ ہو, اور سامنے کی طرف آپ نے اپنے ساتھیوں کو رکھا تھا کہ سامنے سے جنگ کریں گے اور پیچھے خیام ہے بیویوں کے بچوں کے, اور اس کے پیچھے خندق کھدوا کر اس میں آگ لگا دی تھی. اب یہ امام کی آپ کو میں ایک فقط طاقت کا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ یہ مت سمجھیے تنہا کھڑا ہے. یہ شعر کس کا ہے مجھے معلوم نہیں, جوش صاحب کا ہے کس کا ہے. تنہا کھڑا ہے سینکڑوں لاشوں کے درمیان, حالانکہ لفظ کن پہ اسے اختیار ہے. مکمل قدرت رکھنے والی ہستی کا نام ہے حسین ابن علی, اور اس کا ثبوت یہ ہے. بہت سے ثبوت ہیں کربلا میں, لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک ملعون نے پیچھے کی طرف سے آگے یہ کہا, ملعون نے میں اس مقام سے کیسے ان الفاظ کو ادا کروں, سید الشہداء سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم نے تو یہیں دنیا میں آگ لگا لی ہے, آگ جلا دی ہے. اس قسم کے کفریہ کلمات کہے. مولا کو اس کی زبان سے ادا کیا گیا جملہ اتنا ناگوار گزرا کہ آپ نے فقط ایک انگلی کا اشارہ کیا, ایسے کہ تاریخ اور مقتل میں آپ نے انگلی کا اشارہ کیا, وہ ملعون جس گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا گھوڑا اس کے قابو سے باہر نکل گیا اور اس کو لے کر بے ساختہ اس آگ کی طرف بڑھا اور جھٹکا دے کر اس کو اس آگ میں گرا دیا. ایک انگلی کا اشارہ تھا مولا کی, تو کیا نہیں ہو سکتا تھا. لیکن وہ اللہ کی مشیت تھی کہ حسین دین کا بچنا اس وقت ہے کہ جب تمہارا جسم پامال ہو جائے, بیویوں کے ہاتھ رسن بستہ بن جائے, رسن بیویوں کے ہاتھوں میں رسن بن جائے, دین خدا کا اس وقت بچے گا. بس جب لشکر پہ لشکر آنے لگے, ایک لشکر آیا, جناب زینب کا دل دہل گیا, کہا فضہ بھیا کو بلاؤ. کہا کون آیا ہے بھائی, میرا دل بیٹھا جاتا ہے. کہا شمر زی جوشن اپنے سوالوں کے ساتھ آیا ہے. کہا سب کے سب تو آ رہے ہیں بھائی, آپ کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا, آپ بھی کسی کو بلائیے. مولا نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا اور کہا, مرد فقی حبیب اپنے بچپن کے دوست کے نام. بس مولا کا قاصد جس وقت جناب حبیب کے گھر پہ پہنچے, دق الباب کیا, حبیب اس وقت کھانا کھا رہے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ, پوچھا کون ہے, جواب ملا میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں. بس ایک مرتبہ کھانے کو موقوف کیا, دروازے پہ پہنچے, خط کو لیا, دیکھا مولا نے تحریر کیا تھا, حبیب اگر آنا چاہتے ہو تو جلد آ جاؤ. اللہ اکبر. حبیب خط پڑھ کے کچھ سوچنے لگے, زوجہ نے کہا کس کا خط ہے, کہا میرے مولا و آقا حسین ابن علی کا خط ہے. کہا کیا لکھا ہے, کہا مجھے مدد کے لیے بلایا ہے. تو کہا سوچ کیا رہے ہو, کہا یہ سوچ رہا ہوں میرے بعد تیرا کیا ہوگا. کہا واہ ہو تم پر میرے فکر میں پڑے ہوئے ہو، وہاں فاطمہ زہرا کا بیٹا تمہیں مدد کے لیے بلا رہا ہے. بس جناب حبیب نے اسے دعا دی اور کہا میں تیرا امتحان لینا چاہتا تھا. اور اس کے بعد جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا یہ میرا اونٹ لے جا اور اس کو ٹہلانے کے انداز میں کوفے کی گلیوں سے گزارتا ہوا فلاں مقام پر انتظار کر. کیوں کہا؟ اس لیے کہ معلوم تھا کہ اگر میں گھوڑے پہ سوار ہو کے جاؤں گا جو ابن زیاد کے جاسوس سے روک لیں گے، کیونکہ جو راستے کوفے سے کربلا کی طرف جا رہے تھے سب پر 500 آدمی ابن زیاد نے بٹھا دیے تھے کہ کوئی ایسا مولا کا چاہنے والا مولا کی مدد کرنے کے لیے پہنچ نہ جائے. جو مولا کے سچے جانصار تھے ان کو ابن زیاد نے قید خانے میں ڈال دیا تھا، اور جن کا ایمان پتے کی طرح ہلنے والا تھا انہیں پیسے دے کر خرید لیا تھا. یہ کیفیت تھی کوفے کی اس وقت. بس جناب حبیب نے مظاہر کا غلام گھوڑے کو لے کر اس مقام پر پہنچ گیا کہ جہاں جناب حبیب نے اسے بتایا تھا. اور جناب حبیب بچتے بچاتے مختلف گلیوں میں سے گزرتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے تو کہتے ہیں مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی، میں نے یہ سنا میرا غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا دیکھ میرا مالک ابھی تک آیا نہیں ہے، اگر میرا مالک نہیں آیا میں تجھ پر سوار ہو کر فرزند زہرا کی نصرت کے لیے جاؤں گا. بس حبیب نے اپنے سر کو پیٹ لیا اور کہا مولا تم اتنے غریب ہو گئے، آج غلام بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے بیتاب ہے. بس گھوڑے پہ سوار ہوئے کربلا پہنچے، ایک مرتبہ جناب زینب کو معلوم ہوا حبیب آ گئے، کہا فضا ذرا حبیب سے میرا سلام تو کہہ دے. بس جناب حبیب کو جناب ثانیہ زہرا کا سلام ملا، اپنے کو زمین پہ گرا دیا اور کہا کہاں یہ غلام اور کہاں زہرا کی بیٹیاں، ارے میرے مولا پہ وہ وقت آ گیا آج فاطمہ کی بیٹیاں مجھے سلام کہلوا رہی ہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. پروردگار تجھے اپنی عزت و کرامت کا واسطہ، اسماء و صفات کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، میرے مولا کی مظلومیت کا واسطہ، اس عمل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے. میرے مالک قرآن کے نور سے، اہل بیت کے ذکر سے ہمارے دلوں کو زندگی عطا فرما دے، قرآن کے ظاہر و باطن کے علوم سے آگہی عطا فرما دے، محمد و آل محمد کی حقیقی معرفت عطا فرما دے، میرے مالک انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما دے. اے میرے معبود حقیقی معنوں میں سید الشہداء کا عزادار بنا دے. میرے مالک ہم سب جو یہاں موجود ہیں، جو جو حاجتیں لے کر آئے ہیں، سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا کر دے، بیماروں کو صحت عطا کر دے. میرے مالک مقروضوں کے قرضوں کو ادا کر دے، بے گناہ قیدیوں کو آزادی عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما دے، جو مشکلات و پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات و پریشانیوں کی گرہوں کو کھول دے، زندگی کے تمام امور میں کشادگی خیر و برکت عطا فرما دے. اور میرے معبود سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اپنی آخری حجت اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں امام کے ایوان و انصار میں شمار فرما دے. ماتم حسین.